امت کی محبت پر شہید ہونے والوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ. سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغین المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. عزیزان محترم، کل سن 1422 ہجری کے آخری دن کا سورج ڈوب گیا اور سن 1423 ہجری کی پہلی رات کا چاند افق کراچی پر نمودار ہوا. یہ وہی چاند ہے جو کبھی حسین کی بیمار بیٹی نے مدینے میں دیکھا تھا. یہ وہی چاند ہے جسے دوسری محرم کو کربلا پہنچ کر شہزادی زینب نے دیکھا. جیسے ہی شہزادی خیمے میں آئی، چاند پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ فضا کو آواز دی کہ فضا جا، ذرا بھائی کو تو بلا. جملہ سنو گے؟ دوسری محرم کا جملہ. شہزادی خیمے میں، بچی حسین کی شہزادی کی گود میں، حسین آئے، بہن تم نے کیسے یاد کیا؟ تو ایک مرتبہ رو کر کہنے لگی، بھیا اس زمین سے جتنی جلدی ہو دور نکل جاؤ، اس لیے کہ اس کی مٹی میں تمہارے خون کی خوشبو موجود ہے. ایوکم اللہ، آج سن 1423 ہجری کا پہلا دن ہے اور اس دن سے ہمارے موسم عزا کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے بارہا کہا اور جب تک زندہ ہوں یہ کہتا رہوں گا کہ یہ آزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ عباس کا عالم یہ حسین کا گلجنہ ہماری پہچان ہے، ہمارا تشخص ہے. ماضی میں جب ملوکیتوں کی اور اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواریں ہمیں آزاداری سے نہ روک سکی، ماضی میں ہم نے اقتدار کو بھی دیکھا، ہم نے ملوکیتوں کو بھی دیکھا، اور تاریخ ہے، انسانیت گواہ ہے کہ یہ تلواریں ہمیں حسین کے ماتم سے اور حسین کی عزاداری سے یہ روک نہیں پائے، یہ روک نہیں پائے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے چند دقیقے لوں گا، چند دقیقے، اور بات کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہوں گا. یہ گریہ ہمارا تشخص ہے، یہ گریہ ہماری پہچان ہے، یہ رونا ہمارا شعار ہے، رونا تہذیب مومن ہے، رونا ایک علامت ہے انسانیت کی. ہم احسان فراموش نہیں ہے، دیکھنا، ہم احسان فراموش نہیں ہے، احسان شناس ہے. آل محمد نے ہمیں دین دیا، ہمیں کتاب دی، ہمیں احکام دیے، ہمیں حلال خدا دیا، ہمیں حرام الہی دیا، تو ہم احسان شناسی کا رتبہ یہ ہے کہ اب قیامت تک آل محمد کے عالم کی حفاظت کرتے جائے. بھائی میرے یہ جملے میرے سننے والوں تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے. یاد رکھنا کہ آل محمد کا پیغام اسلام ہے. اسلام تہذیب ہے، گنجہ کردی رہی ہے. اسلام تہذیب کا دین ہے، غنڈہ گردی کا دین نہیں ہے. اسلام علم کا دین ہے، جہالت کا دین نہیں ہے. اسلام رواداری کا دین ہے، بے مروتی کا دین نہیں ہے. اسلام آدمیت کا دین ہے، شیطنت کا دین نہیں ہے. بہت رہی ہیں میری باتیں میں سننے والوں تک، تو اب ذرا اب تک اسلام پہ گفتگو تھی، اور اب ذرا اسلام آباد کے قابل حکمرانوں سے بات کی جائے. دیکھو ہم اپنی ملت کی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں کہ اب یعنی ہمارا سکون مظلومیت کا سکون ہے. ہم جو آج مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تو مظلوم بن کے بیٹھے ہیں، مجبور بن کے نہیں بیٹھے. اب اگر آج کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا تو اس ہاتھ کا اجر وہی ہوگا جو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کا ہوا تھا. ہم بجا طور پر سندھ کے غفلت شعار اور تساہل پسند حکمرانوں کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اقتدار کی کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی. کب تک اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مسلحتوں سے کام لیتے رہو گے؟ اسلام میں مصلحت نہیں ہے، حق گوئی و بے باکی ہے. مجھے امید ہے کہ سندھ کی انتظامیہ اور سندھ کے حکمران ایام ادا میں اور ایام ادا کے بعد بھی امن و امان کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے. میں بجا طور پر اپنے صوبے کے حکمرانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی امن و امان کی کوششوں پر توجہ نہ دی تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شرافت انسانیت کے امین ہیں، اور اگر ہمارا جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو تو ہم نے کہا ہم احسان شناس ہیں، احسان فراموش نہیں ہے ذوالجلال نے۔ اگر احسان کر دیا تو ہم آج تک اس کا احترام کرتے ہیں۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، اگر کسی جانور نے احسان کر دیا تم پوچھو گے نا ذوالجلال کا احسان کیا تھا؟ بھائی دو احسان ہے ذوالجلال کے دو احسان ہے۔ جب میرا مولا زخموں سے چور ذوالجلال کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا جھوم رہا تھا اور میرے مولا میں اترنے کی طاقت نہیں تھی تو ذوالجلال نے گھٹنے موڑ دیے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک، بات پہنچ رہی ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے اس جانور کا جس کی پشت پر اتاری پیاری سوار تھے، اتنی طاقت نہیں تھی میرے والا میں۔ بھائی سر زخمی، رخسارے زخمی، پیشانی زخمی، گلا زخمی، سر سے پاؤں تک 1900 سے زیادہ زخم ہے۔ میرے مولا میں اترنے کی طاقت نہیں ہے، زین سے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ ایک مرتبہ ذوالجلال نے گھٹنے موڑ دیے کہ مولا آسانی سے زمین پہ آ جائے۔ یہ ذوالجلال کا پہلا احسان ہے، اور تم پوچھو گے نا کہ ذوالجلال کا دوسرا احسان کیا تھا؟ جب حسین پیاری شہید ہوئے تو فوج یزید نے چاہا کہ ذوالجلال جو لاشے کے چاروں طرف طواف کر رہا ہے اسے مار دے، تو ایک مرتبہ پسر سانپ کی آواز دی، ارے یہ رسول کی سواری کا جانور ہے۔ یہ رسول کی سواری کا جانور ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ میرا محترم مجمع سوچ رہا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں رسول کی سواری کے جانور کا ایسا ہے تھا، اور وہ جو سوار دوش رسول تھا، فوج یزید نے بھی سننا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ذوالجلال کا دوسرا احسان تو سنتے جاؤ۔ فوج یزید نے کہا کہ ذوالجلال کو قتل کر دیں، پسر سعد نے روکا، ذوالجلال نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا فوج یزید پر تاکہ لوگ حسین کے قریب نہ آنے پائے، حسین کے لاشے کے قریب نہ آنے پائے، پوری طاقت سے حملہ کیا، کسی کو ٹاپوں سے مارا، کسی کو چبا لیا، کسی کو پچھلی ٹاپوں سے مارا، مارتا رہا، اور ایک وقت جب فوجیں دور چلی گئی تو اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی۔ اجرکم اللہ، اپنی پیشانی ذوالجلال نے حسین کے خون سے رنگین کی اور چلا خیموں کی طرف۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت تک بیویاں خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مولا کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، اب تک مولا کی کوئی خبر نہیں لگی۔ چھوٹی بچی کھڑی ہوئی تھی، کبھی پھوپھی سے پوچھتی تھی، پھوپھی اما میرا بابا اب تک نہیں آیا، پھوپھی اما میرا بابا اب تک نہیں آیا، اما میرا بابا اب تک نہیں آیا، اسے کہاں دیر ہو گئی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دروازے خیمہ پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دینا میرے دوستو، جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کروں اور پھر اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، اور اس مجمع میں کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ اس مجمع کو نظر پس سے محفوظ رکھے. عظیم الشان اجتماع ہے. کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی, چھوٹے بچے ہوں گے. یہ تمہارا روز کا دستور ہے کہ جب تم اپنے کاروبار سے چلے جاتے ہو اور شام کو جب واپس آتے ہو تو تمہارا بچہ دوڑتا ہوا تم کے آگے نکل جاتا ہے. بچہ انتظار میں ہوتا ہے, چھوٹی بچی انتظار میں ہوتی ہے. جیسے ہی گھوڑوں کی کانپوں کی آواز آئی, سکینہ پکار کے کہنے کی پھوپھی اما میرا بابا آ گیا. دوڑتی ہوئی خیمے کے باہر آئی, اب جو نگاہ پڑی تو زین ڈرا ہوا تھا, باغیں کٹی ہوئی تھی. تمہیں یاد ہوگا کہ جب حسین جا رہے تھے تو زلجنا کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹ کر اس بچی نے کہا تھا, زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور اب جو اکیلا زلجنا آیا تو پھر باغوں سے لپٹ گئی, کہہ گئی زلجنا میرے بابا کو کہاں چھوڑ کے آیا. اجرکم اللہ, ہم اس غم کے وارث ہیں, ہم اس شعار گریا کے وارث ہیں, اور اسے کبھی کبھی فنا نہیں ہونے دیں گے. ہم فنا ہو جائیں گے, حسین کا غم باقی رہے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو سہمت دی, اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو ان مرحلوں میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. بھائی جملہ یاد رکھنا, جملہ یاد رکھنا کہ قرآن نے آواز دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اس پالیسی کو یاد رکھنا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. دیکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے, قرآن کا یہ فارمولا قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے ظلم کیا تھا. وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, لیکن اگر بدلہ نہ لو اور صبر کر جاؤ تو ہماری نگاہ میں بڑا اچھا عمل ہے. اگر بدلہ نہ لو اور صبر کر جاؤ تو ہماری نگاہ میں بڑا اچھا عمل ہے. اب مجھے مسلمانوں سے کہنے دو کہ جو قرآن جائز بدلے کو پسند نہ کرے وہ دہشت گردی کو کیسے پسند کر لے گا. میرے جملے میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے کہ جو بھی عمارت سرزمین قرآن سے ہٹ کر کسی اور سرزمین پہ بنائی جائے گی وہ عمارت آدمیت کے اساس نہیں ہوگی, شیطنت کے اساس ہوگی. اور اب میں اس ایک جملے سے اپنے عنوان سے متصل ہوا, اساس آدمیت اور قرآن, اساس آدمیت, آدمیت کی بنیاد, آدمیت کی نیو, آدمیت کے اساس اور قرآن کا فیصلہ. میں نے اپنے اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ بقر کی 177ویں طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آیت بہت طویل ہے اور میں یہ بجات طور پر توقع رکھتا ہوں کہ میرے محترم سننے والے اس آئے مبارکہ کے ترجمے کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے, خیر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو. شمال و جنوب کا تذکرہ نہیں ہے. نگاہ قرآن دیکھ رہی تھی کہ دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک دھڑا مشرق کہلائے گا, دوسرا مغرب کہلائے گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ خیر نہیں ہے, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشرق یا مغرب کے آگے جھکا دو. ولا کنڈل پیرا, ہم بتاتے ہیں کہ نیکی کیا ہے. اور نیک کام کرنے والا کون ہے؟ من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، بل یوم الآخر قیامت پہ ایمان لاؤ، بل ملائکتے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، بل کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، بل نبیین اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لاؤ. ایمان لانا ہے یعنی ماننا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے اللہ کو، قیامت کے دن کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو. وآتا المال علی حبہ، اور دیکھو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو. آتا المال علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو. ذوی قربا، اپنے قریبی غریب رشتہ داروں تک مال پہنچاؤ. بل یتامہ، یتیموں تک مال پہنچاؤ. بل مساکین، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے ان تک مال پہنچاؤ. بس سائلین، سوال کرنے والوں تک مال کو پہنچاؤ. پھر رقاب، جو غلام ہے ان کی غلامی ختم کرنے کے لیے ان کے مالک کو مال دے دو. جب تو تم نیکوکار ہو، ورنہ نیکوکار نہیں ہو. بھائی عجیب و غریب محلے فکر پہ لے آیا ہوں. وآتا المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، جو سفر میں ہو، گھر میں شاید پیسے والا ہو لیکن اگر سفر میں غریب ہو جائے اس تک بھی مال پہنچاؤ، اس تک بھی مال پہنچاؤ. وآقام الصلاۃ وآتا الزکات، نماز تو قائم کرو زکات دیتے رہو. بھائی عجیب محلے فکر ہے، مال دو وہ الگ مال ہے، زکات دیتے رہو یہ الگ زکات ہے. یعنی واجب ٹیکس زکات ہے، واجب ٹیکس زکات ہے. زکات دو لیکن تنہا زکات کا دے دینا کافی نہیں ہے، غریبوں تک مال پہنچاؤ، مسافروں تک پہنچاؤ، غلاموں تک مال کو پہنچاؤ، جو تم سے ہاتھ پھیلا کے مانگ لے ان تک مال کو پہنچاؤ، جو تمہارے غریب رشتے دار ہو ان تک مال پہنچاؤ، جو تمہارے معاشرے میں یتیم ہو ان تک مال پہنچاؤ. تنہا زکات دینا کافی نہیں ہے. بل موفونا بے عظیم اذا عہدوا، اور نیکوکار نیک عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو عہد کو پورا کریں. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بیماری میں صبر کریں، تنگی کے وقت صبر کریں، جنگ کے عالم میں صبر کریں. اولئک الذین صدقوا، سچے لوگ وہی ہیں. واولئک هم المتقون، اور صاحبان تقوی وہی ہیں. ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، اولئک الذین صدقوا، سچے وہی ہیں. واولئک هم المتقون، متقی وہی ہیں، یعنی جہاں سچائی ہوگی وہی تقوی ہوگا، اور جہاں تقوی ہوگا وہی سچائی ہوگی. میں نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ ہدیہ کیا، اور آج پہلی گفتگو میں جو ظاہر ہے کہ تمہیدی ہے، ذرا سا بات کو سطح عمومی سے بلند کرنے جا رہا ہوں. لیس البر، تم مجھ سے بہتر واقف ہو، اور اس ممبر سے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں دو نقطۂ نظر ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان مجبور ہے، اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات بعد میں طے ہوگی کہ ان دو نقطۂ نظر میں صحیح کون سا ہے. ایک نے کہا انسان مجبور ہے، ایک نے کہا انسان مجبور ہے، دوسرے نے کہا نہیں انسان صاحب اختیار ہے. بھائی آیت کا آغاز ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مغرب کے آگے جھک جاؤ، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کے آگے جھک جاؤ. اللہ منع کر رہا ہے اور تم کر رہے ہو، اگر مختار نہ ہوتے تو کرتے کیسے؟
تمیزوں کو آج دیکھو آج تمہیدوں کو استوار ہو جانے دو. تو پہلا مسئلہ کیا تھا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, اس کے مقابلے میں نظریہ کیا آیا کہ جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے, یہی ہے نا. اور آیت نے آواز دی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کے مغرب کے آگے جھک جاؤ, ٹھیک ہے نا. یعنی جو تم کر رہے ہو وہ نیکی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کر رہے ہو تو تم مجبور نہیں ہو, مختار ہو. اسی فلسفے نے ایک دوسرا فلسفہ دیا کہ اللہ جو چاہے کرے. سننا بھائی, تمہارے سامنے 1500 سال کی علم کلام کی تاریخ کھول کے پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ اللہ جو چاہے کرے, وہ فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے, جو اس کی مشیت میں آیا وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اب جانتے ہو جملے کی مار کہاں تک جاتی ہے. کہنے لگے کہ جو چاہے کرے وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو چاہے کرے, لیکن تم نے یہ جملہ کہہ دیا کہ وہ کسی اصول کا پابند نہیں ہے, تو ہمیں اس جملے سے اتفاق نہیں ہے. میں بات کو تھوڑا سا واضح کر دوں بھائی, ہم بھی مانتے ہیں کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اگر چاہے تو متقی کو جہنم میں بھیج دے, جو چاہے کر سکتا ہے, چاہے تو متقی کو جہنم میں بھیج دے, اور چاہے تو فاسق کو جنت میں ڈال دے. نہ معلوم اپنے کن فاسقوں کو بچانے کے لیے یہ نظریہ دیا گیا. بھائی پہنچائیے بات. جو چاہے وہ کرتا ہے. تو چاہے تو متقی کو جہنم میں پھینک دے, چاہے تو فاسق کو جنت میں بھیج دے. یعنی جب فعالو لما یرید ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. تو میں آج تک نہ سمجھ سکا کہ کن فاسقوں کو بچانا تھا اور جنت میں بھیجنا تھا, اور کس متقی کو جہنم سے دور رکھنا تھا. بھائی سمجھ رہے ہیں, تو میں متفق ہوں کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن ابھی پڑھے لکھے مجمع کے سامنے ایک سوال پیش کروں گا کہ کیا خدا طے ہو گیا کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا خدا ظلم چاہ سکتا ہے؟ بڑی نازک منزل فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے آیا کہ بھائی یہ فارمولا تو درست ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن بتاؤ کہ کیا اللہ ظلم پسند کر سکتا ہے؟ کیا اللہ گناہ کو پسند کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عدل الہی کے خلاف کوئی کام کرنا پسند کر سکتا ہے؟ تو جب اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال لی کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ ظلم نہیں کیا کرتا بندوں پر, تو اب خلاف عدل کسی کام کا امکان نہ رہا.
اب جو بھی اس کا مطالبہ ہوگا وہ عین عدل ہوگا. وہ اگر مطالبہ کرے نماز پڑھو عین عدل, اگر مطالبہ کرے روزہ رکھو عین عدل, اگر مطالبہ کرے حج کے لیے جاؤ عین عدل. یعنی تمہارا کام یہ, دیکھو نیکی کی تعریف بتا رہا ہوں, نیکی کی تعریف یہ ہے کہ مشرق یا مغرب کے آگے سر کو جھکا لینا کافی نہیں ہے, اس کی مرضی کی تلاش میں رہو. جتنا مرضی پہ عمل کرو گے نیکی کی راہ میں آگے بڑھتے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا بھائی, اس میں دو رائے کو نہیں ہے نا, جو میں بات اپنے سننے والوں کو پیش کر رہا ہوں, اور ابھی نتیجہ دور ہے لیکن نتیجہ دوں گا بھائی. اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا کہ نیکی کی تلاش ایک جملے میں وضاحت, مرضی الہی کی تلاش ہے. جتنا اللہ کی مرضی سے قریب ہو جاؤ اتنے نیک ہو, اور جتنے اللہ کی مرضی سے دور ہو جاؤ اتنے بد ہو. بچہ اس اصول سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھال لو یہ نیکی ہے, اس کی مرضی کی نافرمانی کرو اس کے خلاف کرو یہ بدی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جب پیغمبر کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا تو آواز دی, یب تہونا سورہ فتح, یب تہونا فضل من اللہ ورضوانہ. رسول کے ساتھی وہ ہیں, رسول کے ساتھی وہ ہیں جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتے رہتے ہیں. پہنچ گئی بات بھائی, بات پہنچ گئی بھائی, یہی تک تو تمہیں آگے لے جاؤں گا. اور آج سلسلہ فکر دراز نہیں ہے, محمد الرسول اللہ ہے. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رسول کا بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مرضی تلاش کرتا رہے. تو ساتھی وہ جو اللہ کی مرضی تلاش کرے, اور نفس محمد وہ کہ بستر پہ لیٹے تو نفس بیٹے مرضی تو خرید لے. بات سمجھو, اپنی زندگی کو مرضی الہی کے مطابق ڈھالتے جاؤ یہی نیکی ہے. تکبیرت الاحرام کہا, پھر سورہ حمد پڑھی, پھر ایک اور سورہ پڑھا, پھر رکوع کیا, سجدہ کیا, تشہد پڑھا, سلام پڑھا. ترتیب جو دے دی ہے اسی ترتیب پہ رکنا ہوگا بھائی. دیکھو اللہ نے کہا تکبیرت الاحرام کہو, ہم نے اللہ اکبر کہا, اس نے کہا سورہ ہم پڑھو, ہم نے سورہ ہم پڑھا, اس نے کہا اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھو, ہم نے پڑھا, اس نے کہا رکوع میں جاؤ, ہم گئے, اس نے کہا سجدے میں جاؤ, ہم گئے, اس نے کہا پھر دوسری رکعت میں تشہد پڑھو, ہم نے پڑھا, اس نے کہا چوتھی رکعت میں یا تیسری رکعت آخری رکعت میں تشہد بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. ہم نے سب کیا, توجہ ہے, مرضی الہی کے مطابق عمل کیا. ترتیب سے جو ترتیب بتلائی, جو ترتیب بتلائی اس ترتیب پہ نماز پڑھی, مرضی الہی کے مطابق ہے. لیکن اگر پہلے سجدہ کر لوں, پھر رکوع کروں, پھر تشہد پڑھوں, پھر تکبیرت الاحرام کروں, تو ساری دنیا کا مسلمان کہے گا کہ تم نے ترتیب الٹ دی. تو جب تمہیں ترتیب بدلنے کا حق نہیں ہے تو اپنے آدمیوں کے لانے کا حق کہاں سے ملے گا؟ تمہیں میرے عزیزوں, میرے دوستو, آج تمہیدیں استوار ہو رہی ہیں اور انہی تمہیدوں میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. اچھا تو تم آزاد ہو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو. شیطان کے کیمپ پہ چلے گئے, نماز نہیں پڑھی, اللہ کے کیمپ پہ آ کے نماز پڑھ لی, آزاد ہو, پڑھو یا نہ پڑھو, لیکن جب پڑھنے پہ آمادہ ہو گئے تو اب مجبور ہو گئے کہ جیسی کہہ رہا ہے ویسی پڑھو. توجہات مزدور ہے نا, جیسی کہہ رہا ہے جب آ گئے اس کی بارگاہ میں تو اب جیسی کہے ویسے ویسی پڑھو, یعنی تم آگے مجبور آگے مختار. یہ تو ملوکیت کو جواز بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ سارے کام اللہ کرواتا ہے تاکہ ہر بادشاہ کے غلط کام کے لیے ایک جواز اللہ کی طرف سے موجود ہو. پہنچ گئی بات؟ ورنہ تھوڑا سا جب اختیار میں بخلوں گا, بہت تھوڑا سا اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن یہ جملہ رائے گاہ جانے پائے, منافق کا وجود دلیل ہے کہ انسان مختار ہے, کافر کا وجود دلیل ہے کہ انسان اپنے اختیار سے انکار کرتا ہے, مشرک کا وجود جو بتوں کو پوج رہا ہے دلیل ہے مشرک کا وجود اس بات کی کہ وہ مختار ہے مجبور نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوارت ہے. 1500 سال ہو گئے اب تک طے نہ ہوا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے, تو ایک جملے میں فیصلہ کروں گا, اگر مجبور ہوتا تو اللہ کو حاجی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جملہ میرے سننے والوں سے پہنچ گیا, اگر انسان مجبور ہوتا تو ضرورت کیا تھی کہ اللہ کسی کو حاجی بنا کے دنیا میں بھیجے. کہنے لگا سورہ النحل میں, ان علینا للہدیٰ, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں. اللہ نے اعلان کیا, گزشتہ سال یہ سورہ پڑھ کے گیا ہوں, اللہ نے اعلان کیا ہدایت میں کروں گا, اور اگر آ جائے تو خدا نہ رہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نا, ہدایت میں کروں گا, ان علینا للہدیٰ, ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, کسی اور کو حق ہدایت نہیں ہے. تو جب ہدایت کی ذمہ داریاں اللہ کی ہے تو اللہ ہی بھیجے تو ہماری ہدایت ہو, ہم کسی کو بنا کر اسے ہدایت نہیں لے سکتے. توجہات مبذول رہے ہیں اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا, اور اس مرحلے پر آج کی تمہیدی گفتگو تمام ہو جائے گی. تو آدم کا آنا, یاد ہے نا اساس آدمیت اور قرآن, آدم کا آنا ہدایت کے لیے, پہلا انسان بھی ہے پہلا حادی بھی ہے, دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مختار ہے مجبور نہیں ہے. اور ابلیس کا سجدے سے انکار کر دینا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجبور نہیں تھا مختار تھا. اچھا بھائی ایک جملہ سنو, اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. ابلیس نے انکار کر دیا نا, انکار کر دیا کہ سجدہ نہیں کروں گا, اور جب سجدے کا انکار کر کے وہ چلا ہے تو اس نے مہلت مانگی تھی نا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. پروردگار نے کہا کہ نہیں, قیامت تک کی مہلت نہیں دوں گا, تجھے ایک معین وقت کی میں نے مہلت دے دی. تو کیا کہنے لگا کہ پروردگار میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے, یہی کہا ہے نا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, مالک میں مہلت مانگ رہا ہوں لوگوں کو بہکانے کے لیے, یہ نہیں کہا کہ مالک مجھے مہلت دے دے تو میں کسی جماعت میں شریک ہو کر تبلیغ کروں گا. یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ گیا. بھائی دیکھو وہ کہہ سکتا تھا نا دھوکہ دینا, ابلیس کا تو کام ہی ہے دھوکہ دینا, وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے, میں جاؤں گا تیرے دین کو پھیلاؤں گا, لوگوں سے نمازیں پڑھواؤں گا, لوگوں کو مسجدوں تک لے جاؤں گا, میں خوب تبلیغ کروں گا, اور بعد میں جو چاہتا کرتا. تو اس نے دھوکہ دے کے مہلت نہیں لی. ابلیس کا اصول یہ کہ میں انکار سجدہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں, دھوکہ دے کر منافق نہیں بننا چاہتا. عجیب مرحلہ فکر ہے. بھائی بہت بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. جب وہ اختیار کو اب اس مرحلے پر سمیٹ لینا ہے اور سمیٹ کا نتیجہ دے دینا ہے تو ادھر اس نے انکار سجدہ کیا, انکار سجدہ کیا اور نکالا گیا, اور ادھر آدم بنے ہی تھے خلافت کے لیے, زمین کی خلافت کے لیے, انہیں بھی جنت سے باہر کیا گیا. جاؤ دونوں جاؤ, جاؤ دونوں جاؤ. جب آدم زمین پر آئے بھائی توجہ رکھنا, اساس آدمیت و قرآن. جب آدم زمین پر آئے اور احساس ہوا کہ کل کے اولا ہو گیا, لغزش ہو گئی, تو راتوں میں دنوں کو آدم نے اپنی اس لغزش پر رونا شروع کیا. ایک دن جبریل آئے, بھائی جملہ سننا خدا کی قسم, جبریل آئے کہا آدم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے اور تمہاری یہ لغزش بخش دی جائے؟ کہا کہ ہاں جبریل میں یہ چاہتا ہوں. کہا میں دعا بتلاتا جا رہا ہوں, تم دعا کو پڑھتے جانا. الہی بحق محمد وانت المحمود. بھائی یہ جملہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے, الہی بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت محسن, وبحق الحسین انت قدیم الاحسان. مالک تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ. مالک تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ. مالک تو آسمان و زمین کا خلق کرنے والا ہے, تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. مالک تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ. مالک تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. یہ تاریخ انسانیت کی پہلی دعا ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو گفتگو کو اس مرحلے سے آگے نہیں لے جاؤں گا. مالک تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلیٰ ہے, تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الاحسان ہے, تجھے حسین کا واسطہ. یہ تاریخ آدمیت کی پہلی دعا ہے اور قبول ہو رہی ہے محمد کے وسیلے سے, علی کے وسیلے سے, فاطمہ زہرا کے وسیلے سے, حسن کے وسیلے سے, حسین کے وسیلے سے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دوگے کہ جب آدمیت کی پہلی دعا ان وسیلوں سے ہٹ کے قبول نہ ہوئی تو تمہاری عبادتیں ان سے ہٹ کر کیسے قبول ہو جائیں گی؟ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو کہ جب میں نے کبھی کہا تھا کہ بھائی آدم میرا بھی باپ ہے, آدم تمہارا بھی باپ ہے, جتنے آدمی اس کرے ارسطو پر بستے ہیں ان سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور آدم علیہ السلام کی زندگی کی یہ پہلی دعا ہے, یعنی پوری نسل انسانی کی پہلی دعا. جب پوری نسل انسانی کی پہلی دعا وسیلے کے بغیر قبول نہ ہو, سمجھ رہے ہو نا, تو تمہارے دوسرے اعمال وسیلے کے بغیر کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تب بھائی توجہ رہے, تب یہ پنجتن کے نام آدم کی پہلی دعا میں آدم کی زبان سے نکلے, تب آدم کی جتنی بھی وراثتیں آئی ہیں
आदमियों तक, उनमें एक विरासत पंजतन का नाम भी है।
भाई ये जुमला पहुंच गया मेरे सुनने वालों तक।
आदम से जितनी विरासतें तुम तक आई है उनमें पंजतन का नाम भी है। ये विरासत है आदम अलैहिस्सलाम की। तो अब नाखलफ को और फरमा बरदार को पहचानने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम लेके देख लो, अगर खुश हो जाए तो फरमा बरदार है, अगर मुंह फेरे तो नाखलफ है।
मैंने
जहमत दी, मैंने जहमत दी अपने सुनने वालों को, और आज बात इसी मरहले पर रुक रही है, इससे आगे नहीं ले जाऊंगा। वसीला समझ में आ गया, वास्ता समझ में आ गया। भाई नू है आदम के बाद पहला उलूल रसूल, नू है, लेकिन नजात नू के हवाले से नहीं है, किश्ती के हवाले से।
भाई जुमला सुनना और ये जुमला तुम्हारे जहनों में अगर महफूज हो जाए तो बहुत काम आएगा। नजात है मगर नूह के हवाले से नहीं है, किश्ती के हवाले से। तो अब जो नजात पाएगा नूह की उम्मत में से,
उसके तीन ईमान होंगे, अल्लाह पे ईमान, नूह पे ईमान, नूह की कश्ती पे ईमान।
भाई बात पहुंच रही है ना कि तीन ईमान है उम्मत नूह के, अल्लाह पर ईमान,
नूह नबी अल्लाह पर ईमान, और उस कश्ती पे ईमान जो नजात देने वाली है। अगर उस कश्ती पे ईमान ना होता तो सवार ही क्यों होते। भाई अजीब बात है, जो सवार हो गए वो बच गए, जो सवार हो गए वो नजात पा गए। कश्ती चली लेकिन बीवी रह गई।
भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए एक जुमला हदिया करूंगा और गुफ्तगू को इस मरहले पर रोक दूंगा।
भाई कश्ती चली है तो बीवी कश्ती के बाहर रह गई
ना, कश्ती से इनकार करके रह गई। अच्छा तो अब दो सूरतें थी, भाई तवज्जो रहे, दो सूरतें थी कि या तो बीवी उस कश्ती पे ईमान न लाती लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में जो नबी है कश्ती में सवार हो जाती। देखो इससे ज्यादा एहतियात से ये जुमला मैं कह भी नहीं सकता, प्री हिस्टोरिक एज की बात है, माँ कबले तारीख की बात है, खुद मेरे इल्म में भी डिटेल्स नहीं है। तो देखो नूह की बीवी सवार नहीं हुई ना कश्ती में सवार नहीं हुई। तो अब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि चलो भाई तुम नबी नहीं मानती हो तो ठीक है, कम से कम शौहर तो मानती हो ना, शौहर की मोहब्बत में सवार हो जाओ। तो कश्ती से दुश्मनी नबी से भी दुश्मन बना देती है। पहुंच गई बात। देखो अब हम दामन मगरिब से मुतसिल होने वाले हैं तो अब ज्यादा जहमत समात नहीं है। तो कश्ती से दुश्मनी नबी का भी दुश्मन बना देती है। तो अच्छा या नबी अल्लाह वो राजी नहीं है, भाई तवज्जो रहे, वो राजी नहीं है कश्ती में आने पर, तो ऐसा करें कि आप हाथ पांव के ले आए, आपकी बीवी है।
कहा नहीं, अगर मैं इंसान को मजबूर समझता तो ले आता, इंसान मजबूर नहीं है, मुख्तार है।
बहुत बहुत नाजुक मरहला फिक्र है, جس نازک مرحلہ فکر پر بات رک رہی ہے، اگر انسان کو میں مجبور سمجھتا تو ہاتھ تھام کے لے آتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت میں جبر نہیں ہے، بھائی توجہات مبذول ہے تو اب کشتی چلی، بھائی بہت توجہ، اسے کہ ایک آخری جملہ کہوں گا اور مسائل کی طرف سے آ جاؤں گا، کشتی چلی۔ تو کیا ایسا ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک رسی باندھی تھی اور خود کنارے کنارے کھینچتے ہوئے چلے تھے؟ بھائی سوال ہے کہ بھائی ساری امت کو کشتی میں سوار کرا لیا، کرا لیا نا، اور خود باہر رہ کے، کشتی سے باہر رہ کے ایک رسی باندھی اور اسے کنارے کنارے کھینچتے ہوئے لے چلے، ایسا تو نہیں ہوا؟ خود نوح بھی کشتی میں سوار ہوئے۔ بھائی یہی تو لانا تھا کہ تم اپنی نجات کی بات کر رہے ہو، نبوت کو بھی نجات کشتی میں ملتی ہے، کشتی سے باہر نہیں ملتی۔ بھائی یہ میسج پہنچ گیا نا میرے سننے والوں تک کہ نبوت کو بھی نجات کشتی کے اندر ہونے پہ ملتی ہے، کشتی کے باہر ہونے پہ نہیں ملتی۔ بھائی عجیب جملہ ہے، یعنی نوح کشتی میں داخل ہوئے تو نجات ملی؟ توجہ ہے، کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں، نوح نے اپنے آپ کو کشتی سے الگ نہیں کیا کہ کشتی اور ہے نوح اور ہے، نہیں، نوح کشتی کے اندر ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ جب میرے نبی نے چادر کی کشتی بنائی تو خود چادر سے باہر نہیں رہے، اندر آگے بیٹھے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو اس مرحلے پر تمام ہوئی اور اب میں مصائب تک جانے کے لیے کسی ربط کا محتاج نہیں ہوں۔ علی کی شان میں کہا گیا کہ یہ نوح کی کشتی ہے، حسن کے لیے کہا گیا کہ یہ نوح کی کشتی ہے، حسین ابن علی کے لیے کہا گیا یہ نوح کی کشتی ہے، اور اگر تم حسین ابن علی کے ولادت کے واقعات پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ حسین کو بڑے ہونے کے بعد کشتی نوح نہیں کہا ہے۔ جب حسین ایک دن کا بچہ تھا تو اسے میرے نبی نے گود میں لے کر کشتی نوح کہا تھا۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، صرف 4 یا 5 دقیقے لوں گا۔ بچہ پیدا ہوا، فرشتے مبارکباد کے لیے آئے، حضرت ام سلمہ کو تو پہچانتے ہو نا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر اکرم ام سلمہ کے حجرے میں تھے، ام سلمہ سے کہا کہ تم باہر بیٹھو، میرے نواسے کی مبارکباد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ ام سلمہ اپنے حجرے کی ڈیوہی پر بیٹھی ہوئی پیغمبر اکرم کے چہرے انور کو دیکھ رہی تھی، دیکھا چہرے پہ بڑی خوشی ہے، نواسا گود میں ہے، چہرے پہ بڑی خوشی ہے، اور ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو ایک نواسا دیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو ہچکیاں لے کر میرے نبی نے کہا کہ ام سلمہ، یہ فرشتے جو آئے تھے نا مبارکباد دینے کے لیے، ان میں سے ایک فرشتے نے بتایا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، جب حسین ابن علی 28 رجب کو تیار ہوئے تو ملنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت محمد حنفیہ آئے، بنی ہاشم کے بڑے لوگ آئے۔ جب مرد خدا حافظ کہہ کے چلے گئے تو علی کی بہن ام حالی حسین کی پھوپھی. وہ آئی کہنے لگی بیٹے تجھے سفر مبارک ہو. 28 رجب حسین کے سفر کا دن. بیٹے تجھے سفر مبارک ہو, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تو کچھ دنوں کے لیے اپنے سفر کو ملتوی کر دے. کہا پھوپھی اماں بات کیا ہے؟ بس دو جملے سنو مجھے اجازت دے دو. کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہم بنی ہاشم کا یہ دستور ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جنوں کی عورتیں نظر نہیں آتی, ماتم کرتی ہیں. اجرکم علی اللہ. جنوں کی عورتیں نوحہ ماتم کرتی ہیں, نظر نہیں آتی. تو بھتیجے سن, امہانی بیان کر رہی ہیں حسین سے, بھتیجے سن, جب تیرے نانا رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا تو 3 دن تک ان کے گھر سے جنوں کی عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی رہی. جب تیری ماں کا انتقال ہوا تو 3 دن پہلے سے وہ ماتم شروع ہو گیا تھا. جب علی مرتضیٰ دنیا سے گئے جب بھی ماتم کی آوازیں آ رہی تھی, جب حسن اس دنیا سے گیا جب بھی نوحہ ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. اور بیٹے تو آج جا رہا ہے, میں 3 راتوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں 3 راتوں سے کچھ بیوی جو نظر نہیں آتی ایسی بیویوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. بیٹے نہ جا, بس یہ سننا تھا. کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ام ہانی کو تسلی دی, خدا حافظ کیا ام ہانی سے. اتنے میں زوج رسول جناب ام سلمہ آئی. یاد ہے نا, تم رو چکے, مجلس تمام ہو گئی, لیکن ابھی تمہیں مصائب تک پہنچا نہیں. بس یہ جملہ سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. ام سلمہ آئی اس دن جب رسول روئے تھے اور ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے, تو آپ نے کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا نواز, یہ نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اس وقت رسول نے انہیں تھوڑی سی مٹی دی اور کہا ام سلمہ اسے شیشی میں رکھنا, جب تک یہ مٹی رہے میرا بیٹا زندہ ہے, اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا سے چلا گیا. ام سلمہ آئی کہا بیٹے کہیں بھی جا لیکن عراق نہ جانا. بھائی جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. بیٹے ام سلمہ زوج رسول ہیں, فرمانے لگی بیٹے حسین کہیں بھی جا لیکن عراق نہ جانا. تیرے نانا ہائے عراق کہہ کے رو جا کرتے تھے اور مجھے سرزمین کربلا کی مٹی دی ہے. ایک مرتبہ حسین نے اشارہ دیا, سرزمین کربلا بلند ہوئی, ساری زمینیں پست ہوئی اور اپنے ہاتھ سے ایک چٹکی مٹی اٹھائی اور کہا لائی اماں اسی مٹی میں یہ مٹی بھی رکھ لے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. وہ مٹی ام سلمہ کے پاس محفوظ رہی. حسین نے کوچ کیا, شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذیقعدہ کا مہینہ گزرا, ذیلحج کا مہینہ گزرا, افق مدینہ پر محرم کا چاند نمودار ہوا. اور اب ام سلمہ کے دل کا عجیب عالم تھا. اجرکم علی اللہ. ام سلمہ کے دل کا عجیب عالم تھا. بار بار اجرے میں جاتی اور اس شیشی کو دیکھتی, خاک ہے, دل مطمئن ہو جاتا. پھر جاتی شیشی کو دیکھتی, خاک ہے, پھر دل مطمئن ہو جاتا. عاشور کے دن ظہر کی نماز سے پہلے امت کی محبت پر